الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين کا عمل یہ تھا ایام عید میں اور حج اور کسی نیک عمل کے بعد ان کے الفاظ یہ تھے تقبل اللہ منا ومنکم تقبل اللہ منا ومنکم اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا قبول فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی عبادت سر انجام دی کہ بیت اللہ کو تعمیر فرمایا, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ تعمیر تھی یہ پہلی دفعہ نہیں تھی, اس سے پہلے بھی بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی تعمیر ہوئی. اس وقت جو موجودہ تعمیر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, اور وہ خواہش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو طرز ہے بیت اللہ کی اسی پر تعمیر ہو جائے, اور اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کا جو دروازہ تھا وہ زمین سے لگا ہوا تھا اور چاروں طرف مشرق کی طرف بھی دروازہ تھا مغرب کی طرف بھی. اس وقت صرف مشرق کی طرف دروازہ ہے, اور یہ بات سب سے پہلے میں نے اپنے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ سے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان والوں کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف جو ہمارا رخ بنتا ہے وہ ملتزم بنتا ہے, بیت اللہ کا جو حصہ جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ملتزم ہے، جس سے انبیاء علیہ السلام کے سینے لگے، صحابہ، پھر تمام اولیاء اللہ، علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء، تمام مسلمان اس جگہ سے لپٹتے اور چپٹتے. تو ملتزم ہمارے سامنے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں مشرق میں بھی دروازہ تھا جیسے اب بھی ہے، مغرب میں بھی تھا، اور وہ زمین سے لگا ہوا تھا. یہ تعمیر طرز قریش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہی تعمیر کی طرز ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ بہت مختصر تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی تھے. ان کے والد صاحب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی بھی تھے، اور ان دو خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صحابہ کو یہ بات فرمائی کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، جس میں سے ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو صحابہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میرے ماں باپ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا. سبحان اللہ. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، وہ بھانجے تھے. لہذا جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے طرز ابراہیم علیہ السلام پر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے بعد پھر وہی طرز ہو گئی دوبارہ قریش کی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، ادب اتنا تھا کہ ننگے پاؤں چلتے تھے مدینہ شریف میں، کہ اس ادب کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی پاؤں ہوں گے، یہاں بھی پاؤں. ہمارے اکابر کو اللہ جزائے خیر دے، فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہارا یہ مقام تو ہو نہیں سکتا کہ تم ننگے پاؤں چلو، پھر غلاظت اور نجاست ہوتی ہے. یہ ان حضرات کا مقام تھا. البتہ اپنے دل میں ادب رکھو، یہ دھیان رکھو، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. یہ حضرت کا شعر ہے. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ، ہر قدم پر ادب رکھو اور اپنی سعادت سمجھو کہ اس سرزمین پر چل رہے ہیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین مبارک اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مبارک قدوم وہاں پر ہر جگہ جگہ بک رہے ہیں. لہذا جائے ادب ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، بنو امیہ کی سلطنت بدلی، بنو عباس کی خلافت کا زمانہ آیا. انہوں نے، چونکہ ان کو وہ خواہش بھی معلوم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بڑی بات تھی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیا. اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم مسائل علماء سے پوچھیں. اور حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتم جو کہ حضرت مولانا شاب رالوک صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے قائم مقام اور حضرت کے نائب ہیں آج کل، حضرت کے وصال کے بعد حضرت کی زیارت مکہ شریف میں ہوئی تو کئی نصیحتیں فرمائی، اس میں سے یہ بات بھی فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، اپنے شیخ سے، ایسے لوگ کامیاب رہتے ہیں. اور مسائل علماء سے پوچھتا رہے. لہذا انہوں نے امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ منع فرمایا، فرمایا کہ خبردار ایسا مت کرنا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش امام مالک رحمت اللہ علیہ کو معلوم تھی، لیکن تفقہ، فہم، سمجھ دیکھیے. فرمایا ہوگا یہ کہ ہر بادشاہ آئے گا، وہ چاہے گا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، کوئی بادشاہ یوں کرے گا، کوئی تو کرے گا، کعبہ شریف کا مذاق بن جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا خبردار ہرگز مت کرنا. لہذا آج تک پھر وہی طرز قریش چلی آ رہی ہے، جس میں ایک مشرق کی طرف دروازہ اور دروازہ اونچا ہے، یہ طرز قریش وہ چلی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ساتھ میں تھے، لیکن ذکر یوں کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں فاصلہ کر دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مالوسی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل تعمیر تو ان کی تھی، اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے. وَكَانَ مُعِينًا لَهُ، آپ ان کے معین اور مددگار تھے، اس لیے اصل نام ابراہیم علیہ السلام کا رکھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ معین اور مددگار تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیوں فرما دیا؟ فرماتے یہی تو راز ہے سمجھانے کی بات، کہ جو لوگ دین کے کام میں معاونت کریں گے، اللہ تعالیٰ تعاون کی برکت سے ان کو بھی اصل کے ساتھ کر دیں گے. دین کے کام کے مدد کرنے والے. ارے میاں ادھر بیٹھو نا، اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا، اب دور بیٹھے گا کیا؟ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہر آدمی دین کا کام تو نہیں کر سکتا. مثلا کہ مدرسہ، محتمم، امام مسجد، بیان کرنا، ہر آدمی نہیں کرے گا، لیکن دین کا کام ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سے ہوتا بھی نہیں. اس میں کچھ مشیر چاہیے ہوتے ہیں، کچھ معین چاہیے ہوتے ہیں، کوئی بجلی کا کام کر رہا ہے، کوئی پلمبنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی تعمیر کر رہا ہے، کوئی رنگ کر رہا ہے. اچھا، گارا ملانے والا الگ ہے، گارا بنانے والا الگ ہے، پانی الگ ڈال رہا ہے، کوئی لے کر جا رہا ہے. تو گویا کہ ایک اگر مسجد بھی بنتی ہے تو اس میں کئی شعبے کے لوگ ہوتے ہیں جو پھر اپنے مال سے تعاون کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کئی شعبوں کے لوگ مل کر ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. اب اس میں آرکیٹیکچر بھی ہے، ڈیزائن بنا رہا ہے، وہ اپنا اخلاص کو شامل کر لے. خلوص ہو اگرچہ مال فلوس ہو، اگرچہ وہ فلوس بھی لیتا ہے، لیکن اپنی پیشہ ورانہ پروفیشنل مہارت کو استعمال کرتا ہے. اور اگر چاہے تو اگر لوگوں سے 5,000 لیتا ہے، کہیں گے جی میں 4,000 لوں گا، تو اس کا 1,000 کا حصہ مسجد میں لگ گیا. تو اسی طریقے سے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ معاونت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی معاونت کی برکت سے اصل کے ساتھ کر دیتے ہیں. اور تجربے کی بات یہی ہے کہ جو لوگ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا. جب بڑے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسن خلافت پر جلوہ فروز ہوئے، فیصلہ تھا آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظام بنایا، کیونکہ فتوحات بڑھ رہی تھی، نظام بنایا. کبار صحابہ جو کہ علماء اور فقہا صحابہ تھے، ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا. ان صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں بھیجا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے اس دور کے بڑے بڑے حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقہا صحابہ ہیں. وقت آیا، حضرت عمر دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد خلافت پر تشریف فرما ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ ساتھ ساتھ وہ کام بھی چل رہے ہیں، یہ ایک انتظامی چیز سرپرستی فرما رہے ہیں، وہاں دوسرے. پھر وقت ایک آیا کہ وہ یہ کبار صحابہ تھے، ایک وقت آیا کہ جب یہ کبار صحابہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وہ صغار صحابہ وہ بڑے بن گئے، اب امت کی رہنمائی میں لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے دوسرے صحابہ. اب صحابہ دنیا سے پردہ فرمائے، اب ان کے شاگرد وہ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے کیا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو دین کے کام میں معاونت کرتے ہیں، اب ان حضرات نے دین کے کام میں کیسے معاونت کی؟ اپنی مال بھی دیا، اپنا جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی. کیسے؟ کہ ان کی خدمت میں لگے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کی دین کا پھر کام لیا اور وہ لوگ آگے بڑھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، دیکھو اپنی اولادوں کو حافظ بنانا چاہتے ہو تو حفاظ کی خدمت کیا کرو، اپنی اولادوں کو علم کی نعمت دلانا چاہتے ہو، علم کی نعمت ملے، فرمایا علماء کی خدمت کرو. اور فرماتے دین کا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ والوں کی خدمت کرو. خدمت او خدمت حق کردن است، اللہ والوں کی خدمت کرنا. معرومی رحمت اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ گویا کہ اللہ تعالی کی خدمت کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اب دعا مانگی ان بزرگوں نے، بزرگ انبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام، کیا دعا؟ ربنا تقبل منا. اس لیے حاجی حج سے آئے نہیں، حاجی صاحب مبارک ہو، اور اس کو پھر گلے میں ہار ڈال دیا. یہ ایک آدمی اعتکاف گزرا، جی اعتکاف مبارک ہو، رمضان مبارک ہو. ارے مبارک بات تو اس وقت ہو جب اس کی قبولیت معلوم ہو. حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں میں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک میرے شیخ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک بڑھیا اپنی تعریف کی، حضرت رونے لگے. اس نے کہا میں تو آپ کی تعریف کروں، آپ روتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ایمان جو سلامت بلبے گور برین، جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں، میں کہوں گا واہ عبد القادر کتنا ہوشیار سمجھدار تھا جو کہ ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گیا. ابھی تو پرچا آؤٹ نہیں ہوا، ابھی کس بات کی خوشی منائے؟ ابھی تو پرچا آؤٹ نہیں ہوا، ابھی تو کس بات کی خوشی منائے؟ اس لیے حاجی کو کیا دعا دے کہ تقبل اللہ منا و منکم، اردو میں یاد کر لے، اللہ تعالی ہمارا آپ کا قبول فرمائے. حاجی صاحب اللہ تعالی حج قبول فرمائے. اور رہی ہار کی بات، ایک صاحب ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، کہنے لگے ہمارے حاجی صاحب آ رہے ہیں تو ان کو ہم ایئرپورٹ لینے جا رہے ہیں، کیا ان کو ہار پہنا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جیت کا وقت ہے یا ہار کا؟ یہ بات میرے، یہ الفاظ میرے شیخ کے ہیں، بس اتنا الفاظ بچ گئے. کہہ رہے سمجھ میں آ گئی بات. اور بلکہ مسئلہ یہ ہے، ہونا یہ چاہیے، ہمارے اکابر نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ جب حاجی آئے اس کو ہار نہ پہنائے، اس سے دعا کے لیے کہے، اس سے دعا کرائے. دعا ہم کراتے نہیں ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں، اور وہ بھی نوٹوں کا ہار. ایک دلہے میاں نے نوٹوں کا ہار پہنا، تو ایک صاحب، اب وہ تھے پانچ پانچ دس دس کا کچھ ہار تھا، تو ایک صاحب گئے ان کے پاس، 500 کا نوٹ نکالا، ان سے کہا کہ ذرا کھلا دے دیجئے گا. سارے ہنسنے لگے. صحیح طریقے سے سمجھایا نا؟ تو حاجی سے دعا کرانی چاہیے. اس لیے حاجی کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب حج کر کے واپس آئے، جب حج کرے تو حج کو بچا کے واپس لائے. یہ بہت اہم بات ہے، اپنا حج، اپنا اعتکاف، اپنا دینی سفر، اپنا وقت لگانا، اس کو بچا کے لانا ہے. وہ کیسے؟ تقوی سے نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ اللہ پہ نظر ہو، کہ یہ نہیں کہ میں نے کام کیا ہے، ایسا نہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ کعبہ شریف تو بنایا، لیکن رب بنا تقبل منا، آپ اس کو قبول بھی فرما لیجئے. ایسا نہ ہو حج سے پہلے دوستوں سے یہی گزارش کی، نے کہا دیکھو حج کے لیے حاضری ہوئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے آئے کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے، ہم دین کا کام کر کیوں رہے ہیں؟ اسکور بنانے کے لیے کہ جی ہم نے اتنے حج کر لیے، ہم اتنی دفعہ جو ہے وہ 4 مہینے یا 7 مہینے کے لیے گئے ہیں، ہم اتنے مساجد اور مدارس بنا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اتنا مال دے رہے ہیں. کیا وہ اسکور بنانا مقصود ہے، یا لوگوں سے یہ سننا ہے کہ حاجی صاحب دو آدمیوں کی ملاقات ہوئی تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ جی میرا نام حاجی شفیق. جناب آپ کا شریف؟ میرا نام نمازی رفیق. کھڑے یہ کیا نام ہوا؟ کہا آپ نے نمازی رفیق؟ کہا آپ کا کیا نام؟ کہا حاجی شفیق. کہا آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں لگاتے؟ کہا میں نے حج کیا. کہا اچھا آپ نے اپنے نام کے ساتھ نمازی کیوں لگایا؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں. کہا یہ عجیب بات ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. کہا اچھا آپ نے کتنے حج کیے؟ کہا ایک حج کیا. کہا آپ نے ایک حج کیا زندگی میں اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لگایا؟ میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے نام کے ساتھ نماز ہی نہیں لگا سکتا. جناب الحاج صاحب، تو اب حج اس لیے کیا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں؟ اور مزے کی بات ہے، بعض لوگ تو عجیب تماشا ہوتا ہے، خاندان میں ایک حج کر کے آتا ہے، سارا خاندان حاجی ہو جاتا ہے. کیا برکت ہے اس کی قبولیت حج کی، کہ حج ایک نے کیا، پورا خاندان حاجی ہو گیا. تو میرے پیارے دوستو، یہ طریقہ ہمارے اکابر کا ذوق شریعت نہیں ہے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جب حج کیا، جس زمانے میں اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی، مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، یہاں تک کہ بعض حضرات نے فتویٰ دیا کہ اس زمانے میں حج نہیں ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے. حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت کی جو علماء رفقا تھے، علماء کی جماعت مشاورت ہوئی، تو فرمایا حالات ہے، فرمایا یہ اس زمانے میں بھی حج ہے. انگریز کی حکومت کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے، جن علماء سو نے فتوے دیے تھے، حضرت نے آواز بلند کی اور حج کو حاضری کے لیے گئے. حضرت کے ساتھ ایک قافلہ تھا، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی تھے. حضرت نے ایک عجیب بات یہ کہ اس میں بہت عجیب عجیب اس سفر کے بھی عجیب واقعات ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے کوئی حاجی نہ کہلائے، یہ حضرت کی دعا تھی. حضرت عجیب بات یہ کہ سید صاحب جو کہ حاجی بھی ہیں، حج بھی کیا حضرت نے، لیکن حضرت کو کہیں حاجی نہیں لکھا جاتا. حضرت کا تذکرہ آتا ہے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے شیخ، بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، حکیم الامت سے پہلے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد، لیکن حاجی نہیں کہہ رہا ہے. اور عجیب آہوزاری اخلاص کے عجیب عجیب واقعات ہیں سید صاحب کے اس سفر حج کے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ حاجی کہلانے کی تھی. اور پھر حج کے بعد ایک بہت عجیب بات ہے، وہ حج کرنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ جس زمانے میں جب سے اپنے حج کے فارم داخل کرتے ہیں، اسی زمانے سے اپنی عبادت کی عادت بھی ڈالیں. جیسے ایک آدمی رمضان میں سے پہلے عبادت نہ کرتا ہو، رمضان شریف عبادت کا ایک موسم ہے، زمانہ ہے، تو جو رمضان سے پہلے عبادت نہ کرتا ہوگا وہ رمضان میں کیا عبادت کرے گا؟ لہذا جو حاجی، بہت عبرت کی بات یہ کہ جو حج سے پہلے عبادت نہ کرتا ہوگا، وہ حج کے چند دنوں کے لیے، جبکہ اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے پیکج بھی آ گئے، 12-12 دن میں لوگوں کا حج ہو جاتا ہے، سفر کر کے آ جاتے ہیں حج کا، 17 دن 20 دن 25 دن 40 دن. تو وہ حاجی جس نے حج سے پہلے عبادت نہ کی ہو، وہ حج کے زمانے میں کیسے عبادت کرے گا؟ دکھ کی بات ہے یہ. اس لیے حاجی کو اپنے حج کی زمانے سے درخواست داخل کی، ساتھ میں وہ ساتھ ہی ساتھ عبادت کی عادت ڈالے. اس کے کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے، اللہ والوں سے یا علماء سے رابطہ شروع کرے، یا تبلیغ میں چلا جائے تاکہ کچھ عادت پڑے، کچھ اللہ اللہ کرنے کی عادت پڑے. اگر نہ جائے گا، کیونکہ جائے گا کچھ دن عادت بنے گی، وہی عادت کو بہجت سے آئے سیدھا، چلے سے آئے سیدھا حج پہ چلا جائے، تاکہ اس کو عبادت تو کی عادت تو ہو. ورنہ میرے پیارے دوستو، بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ حاجی رات کو 12-12 1-1 بجے تک بیٹھا ہوٹلوں پہ سگریٹ پیتا رہتا ہے اور گپے لگاتا رہتا ہے، کیونکہ عادت ہی نہیں ہے. چند دن حج کے ایام جو 5 دن ہے، جو کہلاتے ہیں 5 دن، اور اگر 13ویں کا شامل کر لیا جائے تو 6ٹا دن بھی، تو صرف وہ حج وہ نہیں ہے، اس کے آگے اس کے پیچھے ایک موسم ہے، سفر میں ہے. سفر خود مقبولیت اور قبولیت کی ایک چیز ہے، ایک موقع ہے، اور پھر اس کے بعد سفر حج، ماشاءاللہ اتنا مبارک موقع، تاکہ کچھ عادت تو پڑے. اس لیے حاجی کو اس بات کی، اور پھر دوسرے مسائل سیکھے، مسائل بھی سیکھنا اسی وقت سے شروع کرے، حج کے مسائل کب سے؟ جب حج کی درخواست داخل کریں، ورنہ عین ٹائم پہ ہوتا ہے اب یہ کریں اب وہ کریں. ارے مولوی صاحب، اگر ترتیب نہ ہوتی تو کیا حرج تھا، قربانی ہم بعد میں کر لیں، پہلے چلو سر منڈوا لیں. اچھا رمی، کیا منا میں ٹھہرنا ضروری ہے کہ فلاں کام ضروری ہے؟ اب پھر اس وقت اس کو بھاگنے کے رستے چاہیے ہوتے. اب مولوی صاحب بتا، یہ اچھا ہم نے تو کہیں سنا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا. جیسے ایک عام سی بات ہے، بارہ کی رمی ہے. اب بارہ تاریخ کی جو رمی ہے اس میں مشہور یہ ہے عوام میں کہ جناب, اور عوام کی کثیر تعداد لاکھوں میں, پورے پورے گروپ میں یہ بات ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے منا سے بھاگ جاؤ ورنہ شیطان لپٹ جائے گا, تیرہویں کی رمی بھی کرنی پڑے گی. مغرب ہو گئی تو اب شیطان کہے گا کہاں چلے بھائی, اب تو رات ہمارے ساتھ گزارو, یہاں ذرا گپ شپ لگاؤ, تیرہویں کی رمی کر کے جانا. اب کئی موقع آئے, اب بندے سے پوچھا, میں نے کہا کتاب دکھا دو. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہ کتاب میں پڑھا. میں نے کہا لائیے کتاب دکھائیے. اب کتاب میں واضح لکھا ہوا کہ جب تیرہویں کی فجر اگر منا میں ہو گئی تب تیرہویں کی رمی ضروری ہوتی ہے. میں نے کہا یہ دیکھیے جناب. کہا اچھا, اب یہ عالم. اس کا نتیجہ یہ ہے, وہ بھگدڑ مچتی ہے بارہویں تاریخ کو. دسویں کی بھگدڑ الگ ہے, دسویں کی بھگدڑ الگ ہے. سب کو شیطان کے ساتھ قربانی ہے نا, شیطان کی پٹائی کرنے کے ساتھ قربانی, اس کی فکر ہوتی ہے. تو وہ بھگدڑ اس میں مچتی ہے. بارہویں کو بھگدڑ اس لیے مچتی ہے کہ جناب بس منا سے جلدی بھاگنا ورنہ شیطان روک لے گا. نتیجہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے بھاگنے کی فکر میں سب بھاگ جاتے ہیں. ارے بھائی ایسی کیا وہ جلدی, کیا مصیبت ہے؟ کیوں؟ اصل میں سیکھا نہیں. اینڈ ٹائم پر اب وہی, اس نے وہ کیا, اس نے فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے. اچھا بھائی کسی عالم نے بھی بات کہی ہے؟ نہیں جی, وہ داڑھی والے صاحب تھے. تو بھائی خدا کے لیے اس بات کو یاد رکھا جائے کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. یہ تو مسلمان کے ذمے رکھنا واجب ہے. داڑھی تو مسلمان کے ذمے رکھنا واجب ہے. تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس عمل پر ضرور عمل کریں, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنے چہرے کی زینت بنائے. اور اس کا سنت صرف نہیں ہے, یہ واجب ہے. اور پھر بات یہ تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی سمجھنا, کہ یہ سنت ہے. ہمارے یہ عجیب دھوکہ ہے, یہ بہت دھوکے کی بات ہے کہ کسی عمل کو سنت کہہ کے گویا ہلکا کیا جاتا ہے. ارے سنت تو دور کی بات, سنت کا تو کیا مقام ہے, یعنی مستحب کے معنی کیا ہیں؟ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمت دامت برکاتوں سے بات سنی میں نے, مجھے بہت مزہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی, چونکہ علمی بات تھی, عالم ہے, حضرت نے فرمایا دیکھو مستحب باب استفعال سے ہے, اور باب استفعال کی خاصیت طلب کی ہے. کیا مطلب ہوا کہ مستحب کے معنی یہ ہوئے کہ محبت کو حاصل کرنا. تو پتا چلا یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالی کی محبت ملتی ہے. اب آپ بتائیے, اس سے پتا چلا کہ مستحب بھی معمولی چیز نہیں ہے. کیا پتا چلا؟ کہ مستحب بھی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے مسائل بھی اسی زمانے سے سیکھنا شروع کرے جس زمانے سے حج کی درخواست ہے. اور ساتھ میں اب اس کے بعد ایک بڑی ذمہ داری آئی, وہ کیا, حج کر لیا, اب حج کو بچانا ہے دو طریقوں سے. نمبر ایک تو اعمال سے, ایسا نہ ہو کہ حج کے زمانے میں جو چہرے پر داڑھی سجی, یا عورتوں نے کچھ دن برقع کیا, یا حاجی صاحب حج کے زمانے میں کرتے شلوار پہن رہے ہیں, بس وہ حج گزرا, سفر شروع ہوا, داڑھی منڈائی, شیف کیا اور اتار کر جینس اور ٹی شرٹ میں آ گئے, کہ جی ہم اتنے بیکورڈ بن کے جائیں گے اپنے ملکوں میں. اللہ اکبر. اور وہ حج گیا, عبادت بھی گئی. اب حاجی اس انتظار میں بیٹھا ہے کب میں اپنے وطن جاؤں گا. اللہ اکبر, کتنی محنتوں سے روپیہ پیسہ محنت, وطن چھوڑ کر حاجی کتنی مبارک جگہ پر جائے اور اس کو وہاں یہ فکر لگی ہوئی ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نا کہ عادت نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا, یہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے اصل میں وہ یہی چیز ہے. لہذا وہ اللہ والے یہ نہیں کہیں گے تم بھی یہ کام کرو. جب انسان ساتھ رہتا ہے تو ساتھ رہنے سے خود ہی عادت پڑتی چلی جاتی ہے. وہ عبادت کی عادت, وہ اللہ پر فدا ہونا، وہ سنت پر عمل کرنا، وہ خود ہی عادت بنتی چلی جائے، وہ دیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. اس لیے کہا کہ شیخ کے ساتھ جب رہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت مانگے، جب ساتھ رہے گا تو اس کو دیکھے گا، اس کی عادتوں کو چرائے گا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ چوری مستحب ہے. ویسے تو چوری کرنا حرام ہے، لیکن اللہ والوں کی ان اچھی عادتوں کو چرانا یعنی ان کو اپنانا. ایسا نہیں کہ ان کی جیب سے برکتی نوٹ بھی نکال لیں کہ حضرت بڑے آپ برکت والے، آپ کے نوٹ برکت والے. ارے میاں سنو، تمہاری کمر میں درد ہے کیا؟ تکلیف ہے؟ اچھا بیمار ہے؟ ٹھیک ہے بس، صحیح پھر صحیح ہے. تو ایسا نہیں کہ نوٹ بھی نکالے کہ حضرت حج کا مبارک موقع آپ کی جیب میں، مبارک ملک کے مبارک کرنسی ریال آپ کی جیب میں، اس لیے وہ برکت کے لیے میں نے لے لی. ایسا نہیں. ان عادات جو سنت، اس کو اختیار کرے. وہ کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اتنا ساتھ رہے. اس لیے فرمایا اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ نے کونو ما صادقین کے تحت میں اتنا ساتھ رہے کہ وہ ساتھ رہنا انہی جیسا بنا دے. جس کو اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہا جائے. فرماتے ہیں کونو ما صادقین میں کہ کتنا رہا جائے. فرماتے ہیں خالطوہم لتکونو مثلہم، اتنا ان کے ساتھ خلط ملت کرو کہ تم انہی جیسے ہو جاؤ. سبحان اللہ، وہی درد دل، وہی سنت پر عمل کرنا، وہ عبادات کا ذوق، اللہ پر فدا ہونا، تقوی کے اختیار کرنا، یہ تمام عادتیں منتقل ہو جائیں. تو حج کے بعد بھی یہ ذمہ داری ہے. اب دیکھیں نا، حاجی صاحب ہو، حاجی صاحب کی دعوت کی جائے اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کو کھانا کھلانا یہ تو ایک عام چیز تھی کہ مسلمان کو کھانا کھلانا، یہ تو خود ایمانیات میں سے، اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، یہ تو ایمانیات میں سے. اور پھر ماشاءاللہ حاجی کو کھانا کھلانا، سبحان اللہ، خوشی کی بات ہے. لیکن ایسا نہ ہو حاجی صاحب جو ہے جماعت کی نمازیں ترک کریں، اس کو اپنی عادت بنائیں. انسان عذر ہے، بیمار ہے، سفر کی تکاوٹ سے اگرچہ اس کی کوشش ہوتی ہے، کبھی وہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، عذر ہے، شریعت نے اس عذر کو تسلیم کیا، لیکن اس کو عادت نہ بنائے. احیاناً کبھی ایسا کام ہوتا ہے، کبھی بیماری اس کو روک لیتی ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی قبولیت کی. پتہ چلا عمل جب کوئی کرے اس نے دعا مانگے کہ اللہ اس کو قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دین کا کام کرے، مال خرچ کرے، نیک عبادت کرے. رمضان ہے، اعتکاف ہے، حج ہے، تبلیغ میں وقت لگایا، دین کے کام میں گیا، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے. اور یہ تقبل کا جو صیغہ، تفاعل کا صیغہ اختیار کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پر دلالت کرتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ مالوسی رحمت اللہ نے فرمایا وفی اختیاری صیغہ التفاعل، کہ اس تفاعل کا صیغہ اختیار کر، اعتراف بالقصور، اپنے قصور کا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا کہ اللہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق میں کعبہ نہ بنا سکا. لہذا یہی دل میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق میں دین کا کام نہ کر سکا. کام تو کرے سنت کے مطابق، اور دل میں یہ کیفیت ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اور اگر یہ حالت ہے کہ صاحب میں نے بہت کچھ کیا، دیکھو میں نے کام کیا، اور سب کو بتاتے پھرے کہ دیکھو میں ماشاءاللہ اس تیسرے حج میں تو کیا کہوں کہ بہت ہی لطف آیا، ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ نا تیسرا حج ہے، یعنی ٹرپل حج ہی ہے. لہذا یہ 777 جہاز بن گئے. اب یہ بتاتا نا پھر. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ایک جملہ بڑا پیارا، فرماتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، مت کوئی پوچھے آپ نے کتنا حج کیا، فرمایا مت بتاؤ کتنی مرتبہ تم تبلیغ میں گئے، مت بتاؤ، بھائی ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. کیونکہ جو قبول ہے وہ ہمارا ہے. ہاں کوئی بڑا جیسے شیخ ہے وہ پوچھے اس کی بات اور ہے, اس کا پوچھنا اور ہے. اور بتا دینا پھر پتا چلا کہ چار حاجی بیٹھے ہوئے, اب ایک حاجی ہے اسے وہ سب کو کہہ رہا ہے حاجی صاحب آپ کو مبارک, آپ کو قبول فرمایا. اب پانچویں سے پوچھا ہی نہیں, اب اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہی کہہ کہ بس اللہ تعالیٰ, آپ نے عمل کو اپنی طرف سے چھپانے کی فکر کرنا یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ اپنی طرف سے, ہاں اللہ تعالیٰ خود چھپا دے بس راضی رہے اللہ کے فیصلے پہ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور پتہ یہ چلا کہ عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے, اس لیے حاجی سے دعا کرانے کے لیے کہا گیا کہ حاجی سے دعا کراؤ. اور جب حاجی دعا کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے, ایسا نہیں آپ کو ہاں میں آپ کو بھی دعا دوں گا, نہیں اپنے لیے بھی دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا نا رب اجعلنی ربنا اغفر لی, کہ میرے رب مجھے بخش دیجئے, ولی والدیا میرے والدین کو, ولی المومنین, اس لیے جب دعا کرے اپنے کو بھی دعا میں شامل کرے, یہ سنت طریقہ ہے. لہذا جب حاجی بھی دعا کرے تو حاجی بھی اپنے کو دعا میں شامل کرے. کوئی کہہ رہے کہ حاجی صاحب میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے, کہ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے, میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. حاجی صاحب میرے لیے دعا کرا دے, اللہ مجھے بھی دے, فلاں کو بھی دے, فلاں کو بھی دے. یہ سنت طریقہ ہے, جب کوئی دعا کے لیے درخواست کرے, دعا کی فرمائش کرے, دعا کے لیے کہے تو اپنے کو بھی اس دعا میں شامل کرے, یہ سنت طریقہ ہے. یہ بات میرے مرشد رحمت اللہ نے فرمائی. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ربنا وجعلنا مسلمین لک, کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجیے. اب ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی, اور وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ مسلمان بنا دیجیے. اس لیے پتا چلا ترجمہ کافی نہیں ہوتا, سیکھنا پڑتا ہے. اب ترجمہ تو اب ابراہیم علیہ السلام اور دونوں نبی, اور نبی یہ درخواست کریں مسلمان بنا دے تو کیا معنی ہے اس کے, اسی لیے سیکھنا پڑتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں بات سیکھنی پڑے گی, اس لیے ترجمہ گوگل ڈکشنری سے ترجمہ نہیں ہوتا میرے دوستو, کہ جی گوگل میں گوگل ڈکشنری میں ترجمہ دیکھ لیں گے یا ڈکشنری سے ترجمہ کر لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک باس کو سمجھانے کے ایک جملہ عطا فرمایا. انگریزی میں کہتے ہیں کسی عورت کے بارے میں, انگریزی میں کہتے ہیں کہ شی گیو برتھ ٹو اے بیبی بوائے یا بیبی گرل. اب اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ اس عورت نے ایک بچہ دیا یا بچی دی, اس عورت نے بچہ دیا. ہمارے اردو میں یہ استعمال نہیں ہوتا, گائے کو تو کہتے ہیں کہ گائے نے بچہ دیا یا بھینس نے بچہ دیا, عورت کو تھوڑی کہیں گے کہ مولوی صاحب کی بیوی نے بچہ دیا. ہمارے ایک دوست ہیں آج ماشاءاللہ ان کی ولادت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی, اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ مولوی صاحب کی بیوی نے بچہ دیا. بھینس کے لیے تو کہتے ہیں کہ بھینس نے یا گائے نے بچہ دیا یا بکری نے بچہ دیا, لیکن اردو میں یہ نہیں استعمال. اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کیا ولادت ہوئی ہے, بچے کو جنم دیا یا بچی کو جنم دیا. پتہ یہ چلا کہ دونوں زبان سے کی معرفت اور دونوں زبان کے محاورات پر قابو ہونا ضروری ہے, تب ترجمہ صحیح ہوگا. اسی طرح عربی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے قرآن پاک ہو تو عربی زبان کو سیکھنا, پھر جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کی بھی محاور, اس پر بھی مہارت ہونی چاہیے, تب ڈکشنری اس کے کام آئے گی, ورنہ کام نہیں آئے گی, ورنہ پھر سب کی عورتوں کو بچے دلوائے گا. سمجھائے نا, اس لیے قرآن پاک ہے سبحان, اس کو سیکھنا پڑے گا. لہذا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی, ان بزرگ انبیاء نے جو دعا مانگی, اب اس کے معنی کیا ہے؟ حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ مسلمان تو پہلے تھے اس سے، اور اسلام کے اس مقام پر تھے جس کا کوئی کائنات کے اندر مسلمان تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت کا جو ایمان ہوتا ہے، نبوت کا ایمان مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے گویا تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو اور پورے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو وہ مسلمان ہیں لیکن اپنے اسلام میں زیادتی جو مانگ رہے ہیں اس سے مراد ہے کہ اپنے اخلاص میں زیادتی ہو. فرماتے ہیں حکیم الامت طلب زیادتی فی الاخلاص، کہ وہ جو ان کا مقصد تھا کہ اللہ ہمیں اخلاص میں زیادتی عطا فرما، حالانکہ ان کا اخلاص اخلاص نبوت تھا، اور نبی کا اخلاص کس مقام کا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے استحضار کا استحضار رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کی عظمت جس شان کے مطابق ہے، لہذا اس لیے ہمیں اور اخلاص کی ضرورت ہے. اعلی منہاج النبوت، نبوت کے شایع نشان. پتہ چلا کہ عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے، کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہو، حج اللہ کے لیے ہو، دین کا کام کرنا اللہ کے لیے ہو، بیان کرنا اللہ کے لیے ہو، تبلیغ میں جانا اللہ کے لیے ہو، مدرسہ بنانا اللہ کے لیے ہو، مال خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو، قربانی کرنا اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں کہ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا جانور تھا اور سب سے اچھا جانور تھا، سب سے مہنگا لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اب قربانی میں یہ دوڑ ایک شروع ہو گئی ہے کہ زیادہ جانور کس کے ہیں، مہنگا جانور کس کا ہے، کہ جی ہمارا بڑا جانور ہو، مہنگا ہو، زیادہ ہو. اخلاص کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، اور وہ قربانی کے اندر بھی چاہیے. لہذا آپ نے طلب اخلاص، اخلاص میں طلب زیادتی فی الاخلاص، اخلاص میں زیادتی کی درخواست کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ ہم نے یہ کام تو کیا، ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے کہ یہ کام آپ کی رضا کے لیے ہو. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عمل کرنا آسان ہے، فرماتے تھے کہ مال کمانا آسان ہے لیکن مال کو بچانا آسان نہیں ہے. مال کو بچانے کے لیے کتنی محنتیں کی جاتی ہیں، کتنی فکر کی جاتی ہے. جیسے اس دن میں اپنے دوستوں سے یہ بات عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ پہلے جب بچپن کا ہمارا زمانہ تھا، ہم سنتے تھے کہ پیسے کہاں رکھے، جی نیفے میں رکھے، شلوار کے نیفوں میں چھپایا کرتے تھے. پھر نئی نئی جیبیں ایجاد ہو گئی، تو انسان مال بچانے کے لیے کتنے کام کرتا ہے کہ کیسے میں اپنے مال کی حفاظت کروں، کہاں سے اس کو چھپا کے رکھوں تاکہ چور ڈاکو سے محفوظ رہے. تو میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے اعمال کو بچانے کی بھی ضرورت ہے کہ اس عمل کو ریا اور دکھاوے سے بچایا جائے. ریا دکھاوا کیا ہے؟ عمل کو دکھانا، نہ کہ دیکھنا. ایک عمل کوئی دیکھے، ساری دنیا دیکھے، وہ ریا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. عمل کو ایک ہے دیکھنا، ایک ہے دکھانا. یہ اردو ہے نا، فرق ہے نا، ایک ہے دیکھنا، ایک ہے دکھانا. مثلا ایک آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سب نے دیکھ لیا، دیکھتا رہے، اور ایک ہے دکھانا. اور دکھانے کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں ہے. غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ میرے بزرگوں کی تحقیق ہے. فرمایا کہ دکھانے کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب ایک آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے وہ مسجد میں. اب اس نے نیت کی، دیکھو میں ابھی نماز شروع کر رہا ہوں، اب لوگ مسجد میں آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے، ان کو پتا چلے گا دیکھو میں کتنا صلاۃ الضحیٰ بھی، جس کو چاشت بولتے ہیں، اصل اس کا نام صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور دیکھو میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں اور قرآن پاک پڑھوں گا، ابھی لوگ آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے. جتنی دیر اس نے نماز پڑھی، جتنی دیر اس نے قرآن پاک پڑھا، مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا، وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اکیلا تلاوت کر رہا ہے، کوئی نہیں آیا، لیکن یہ شخص ریاکار کہلائے گا. کیوں؟ اس کی نیت کیا تھی؟ کہ لوگ آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے. اور ایک شخص مسجد میں آیا، لاکھوں کا مجمع ہے، کسی عبادت کو کر رہا ہے، وہاں لاکھوں لوگ ہیں، اور وہ آیا اس نے کہا مخلوق کی پرواہ نہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، اب ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں، اس نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا. اور ایک اس کی علامت اور بھی ہے، وہ کیا علامت ہے؟ مثلا مسجد بھری بھی ہے، ایک شخص کا معمول ہے کہ جیسے ہی مسجد میں آتا ہے اگر صلاۃ تحیت المسجد یا تحیت الوضو، جو کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب عمل ہے، ایک نفل ہے، اسی طرح مسجد میں آ کر تحیت المسجد پڑھنا یہ بڑی برکت اور فضیلت کی چیز ہے. اور اس شخص کا معمول ہے کہ اگر مسجد میں آنے کے بعد نفل پڑھنے کا وقت ہو تو وہ مسجد میں آ کر تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھتا ہے. اب اس نے دیکھا کہ یار مسجد میں میں آیا ہوں، اب دو قسم کے لوگ ہو گئے، دونوں کا معمول ہے. ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے کہا یار مسجد بھری پڑی ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھے گا، بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، مسئلہ یاد رکھے گا کہ اگر بیان ہو رہا ہو اس وقت یہ نفل نہ پڑے، بلکہ خاموشی سے، بلکہ خاموشی سے بھی نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے تین مرتبہ پڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کو تحیت المسجد کا اجر بھی مل جائے گا، کیونکہ بیان جب ہو رہا ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی مسئلہ سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا وہ تحیت المسجد تو پڑھنے کا اس کا معمول ہے لیکن بیان ہو رہا ہے اور یہ ضروری ہے، لہذا وہ اپنا سبحان اللہ پڑھ کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین مرتبہ پڑھ کے بیٹھ جائے، اب اس کے تحیت المسجد ہو گئی. اب دو قسم کے لوگ آئے، دونوں کا معمول ہے مسجد میں آ کر تحیت المسجد پڑھنے کا. اب ایک آدمی آیا، اس نے کہا یار اتنے سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر میں نے تحیت المسجد پڑھی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھتا ہے، اس نے عمل نہیں کیا اور خاموشی سے آگے بیٹھ گیا. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص بھی ریاکار ہے، یہ شخص بھی ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والا ہے. اب آپ کہیں گے صاحب عمل تو کیا نہیں، عمل کیا نہیں تو ریا دکھاوا کیسے ہوا، ہے نا بات، سوال صحیح ہے نا. اب ایک عمل تو کیا نہیں، ریا دکھاوا کیسے ہو گیا؟ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے، تعریف سن لو پہلے، ریا کی تعریف کیا ہے؟ ریا کی تعریف یہ ہے کہ کسی عمل کو مخلوق کے لیے کرنا یا کسی عمل کو مخلوق کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ دونوں ریا دکھاوا ہے. مشہور تعریف تو یہی ہے نا کہ عمل کو مخلوق کے لیے کرنا ریا ہے، مشہور تعریف یہی ہے. لیکن یاد رکھے جس طرح عمل مخلوق کے لیے کرنا ریا ہے، اسی طرح عمل مخلوق کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے. لہذا جب اس کا معمول تھا، اب دوسرا شخص مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ مسجد بھری ہے، اس نے کہا بھری ہو بھری ہو، میرا اپنا معمول ہے اللہ اکبر کہہ کے، اب ساری مسجد اسے دیکھ رہی ہے کہ یار دیکھو یہ تحیت المسجد پڑھ رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور سب اب مخلوق دیکھ رہی ہے، لیکن چونکہ اس کا عادت اور معمول تھی، اس نے کہا بھائی میں اللہ کے لیے ہمیشہ کرتا تھا، آج بھی کروں گا، بس دو رکعت اب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا. یہ شخص اگرچہ ہزاروں لاکھوں آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ شخص ریاکار نہیں کہلائے گا. سمجھ آئے نا جناب؟ یہ ہے اخلاص. لہذا عوام دیکھے، مخلوق دیکھے، اس کو ریا نہیں بولتے. اب یہ نیت کرنا دکھانا، جیسے میں نے مثال سے سمجھایا نا، ایک آدمی اکیلا مسجد میں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ ابھی کوئی آئے گا مجھے دیکھے گا، اوکے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، مجھے دیکھے گا، اور کوئی نہیں آیا، یہ شخص پھر بھی ریاکار کہلائے گا. اور ایک شخص ہے، اس کا معمول ہے مسجد میں آتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یار یہ تو بڑی عبادت گزار، دیکھنے دو، سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. اب اگر داڑھی رکھنا
رکھنا، ارے صاحب میں داڑھی رکھوں گا، لوگ کہیں گے لو جی داڑھی رکھ لی اس نے،
ہاں ہاں بڑا ملا بن رہا ہے، بڑا نیک بن رہا ہے، اس لیے داڑھی رکھ کے ہمیں دکھا رہا ہے، پرواہ نہ کرے. اور اگر اس نے یہ اس لیے نیت کی کہ یار لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں جی حج کر کے آیا ہوں یا تبلیغ سے وقت لگا کے آیا ہوں، تو لوگ کہیں گے ہاں ماشاءاللہ بڑے نیک بن کے آئے ہیں، یا رمضان شریف گزرا کہ ہاں یار داڑھی انہوں نے رکھ لی، اس کا مطلب اس کا رمضان قبول ہو گیا، اس کا اعتکاف قبول ہو گیا، نیت ہی نہ ہو. تو میرے پیارے دوستو، جیسے ابھی عرض کیا، مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، وہ داڑھی رکھتا ہے، اس میں ایک بات اور، ایک تحقیقی بات اور. اب ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، مثلا داڑھی رکھی، مثلا مال خرچ کرتا ہے، مثلا بیان کرتا ہے، مثلا تبلیغ میں جاتا ہے، مثلا حج کرتا ہے، جتنے نیک اعمال ہیں، اب اس کو شبہ نہیں، یقین ہے کہ میں ریا دکھاوا کر رہا ہوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ریا دکھا کی جیسے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یار ہم داڑھی رکھیں گے لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے، کیونکہ میں نے تو نیت کر رہا ہوں اس لیے کہ میں داڑھی رکھوں گا لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، اس لیے میں کرتا ہی نہیں. تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غلط ہے. تمہیں حج میں جانا ہے، مال خرچ کرنا ہے، تبلیغ میں جانا ہے، نیک کام کرنا ہے، کرو. اگر ریا ہے تو عمل مت چھوڑو، ریا کا علاج کراؤ. عمل مت چھوڑو، ریا کا علاج کراؤ بھائی. اب یہ تھوڑی کہ اگر دل کا وال بند ہو گیا دل ہی نکلوا دو بھائی، کوئی ایسا ہے بھائی دل کا علاج کراؤ. جی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے خون ہی نکلوا دو، یہی طریقہ ہے نا. پھر تو جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بھائی خون ہی ہائی ہوتا ہے نا، یہ جسم میں خون ہی پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے سارا خون ہی نکلوا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو یہ مطلوب نہیں ہے بھائی، مطلوب یہ ہے کہ بلڈ تو رہے اس کے پریشر کا علاج کرانا ہے، دل تو رہے اس کے دل کا علاج کرانا ہے، عمل تو رہے عمل میں جو ریا دکھاوا ہے اس کا علاج کرائے. اور اس کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ یہی اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، خانقاہ تعویذ بانٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تعویذ بانٹنے کی جگہ کا نام خانقاہ نہیں ہے جناب، یہاں دل کے علاج، دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ لگا دینے کا نام خانقاہ ہے، اخلاص پیدا کرنے کا نام خانقاہ ہے. لہذا عمل نہ چھوڑے، عمل کا علاج کرائے. کہ جی وہ کیا؟ کہ جو اس میں ریا دکھاوا ہے اس کا علاج کرائے کہ میرے اندر یہ چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک آدمی نے داڑھی رکھی، کہا اب لوگ مجھے نیک کہیں گے، پھر اس کو خیال آیا دیکھو میں دکھا کروں پھر داڑھی منڈا دی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. داڑھی تو رکھے، علاج کروائے جو ریا دکھاوے کا. اور اسی طریقے سے اب وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ صاحب اگر میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کہیں گے اچھا تو بھی ملا کے چکر میں آ گیا، اور تو بھی دیکھا نا پھنس گیا نا آخر، ملا کے چکر میں پھنس گیا اور لوگ نیک سمجھیں گے، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا کہ بھائی میں تو گناہگار آدمی ہوں. تو میرے پیارے دوستو، یہ بھی ریا دکھاوا ہے، کیونکہ مخلوق کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہا نا، اس لیے یہ بھی ریا اور دکھاوا کہلائے گا. تو پتا چلا داڑھی رکھنا کہ لوگ نیک سمجھے تو بھی ریا دکھاوا، اور داڑھی نہ رکھنا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے اسے میں رکھتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی ریا دکھاوا. اور عالم یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. کوئی مرتا، یہ شیخ، یہ شیر میرے شیخ بہت سنایا کرتے تھے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اس لیے نیک اعمال، نیک اعمال میں اخلاص مطلوب ہے، مانگنا چاہیے، اور اس کے حصول کا طریقہ صحبت اہل اللہ ہے، کہ اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے. اور عمل کو کرے لیکن مخلوق کی پرواہ نہ کرے، کوئی اچھا کا یا برا اس کی فکر ہی نہ ہو، کیونکہ مخلوق کی وجہ سے ہمارا عمل قبول نہ ہوگا یا مخلوق کی وجہ سے ہمارا عمل غیر مقبول نہ ہوگا، یہ تو ہمارا عمل ہے، ہم جو کریں گے وہ ہوگا. اس لیے اخلاص کی تعریف یاد رکھے، اللہ کے لیے کسی عمل کو کرنا یا اللہ تعالی ہی کے لیے کسی عمل کو نہ کرنا، یہ اخلاص ہے. اور ریا دکھاوا کیا ہے؟ کہ کوئی عمل مخلوق کے لیے کرنا یا مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا.
کہ جی میں کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں. ارے ایسا ہو جائے یہ جیسے حق حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت قطب العالم اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی برکت سے فقیر کو یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ نہ مخلوق کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے نہ مخلوق کے اعتراض سے کوئی غم آتا ہے, کوئی اثر ہی نہ لے. بس یہ چیز اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اخلاص بھی عطا فرمائے اور قبولیت بھی عطا فرمائے. جو اعمال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں دین کے جس کام میں, جو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دین میں ترقی نصیب فرمائے. دیکھیں دنیا میں ترقی چاہتا ہے نا, ایک دکان ہے دو دکان ہو جائے, ایک فیکٹری ہے دو فیکٹری ہو جائے, گاڑی ہے کرولا ہے تو پریمیو آ جائے یا لینڈ کروزر آ جائے, موبائل جو ہے S3 ہے تو S5 آ جائے اور آئی فون مل جائے. تو دیکھو نا چپ, مکان 120 کا ہے تو جی 240 کا مل جائے. تو دنیا میں ترقی چاہتا ہے اور کوئی بری بات نہیں, اگر وہ ملتا ہے حلال طریقے سے اگر ترقی ہو کوئی منع نہیں, شریعت منع نہیں کرتی. لیکن میرے پیارے دوستو کہنے کی بات جو عرض کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ جس طرح سے دنیا میں ترقی کے خواہش مند ہے دین کی ترقی کی فکر کرنی چاہیے, دین کی ترقی کی فکر. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دین میں ترقی عطا فرمائے, اور اس کی ترقی دین میں کیسے ہوگی, سنتوں پر عمل کرے, ہر عمل کو سنت کے مطابق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما, مغفرت بے حساب فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر آپ نے جو اپنی ستاری کا پردہ ڈالا آپ کا شکر آپ کا احسان ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے دیجئے ہم 100% گناہوں کو چھوڑ کر 100% آپ کے فرما بردار بن جائے. نیک اعمال کا ذوق و شوق نصیب فرما, عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما, اخلاص عطا فرما, جملہ اخلاق حمیدہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے, اور ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, شریعت اور سنت کے مطابق چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہمارے غموں کو خوشی سے تبدیل فرما, ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما, ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے کرم سے جن لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ان کے اس عمل کو قبول فرما, اور اس عمل کو یا اللہ زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے, شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے, اور یا اللہ اپنے کرم سے نیک کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا دیجئے, مغفرت بے حساب فرما, مغفرت بے حساب فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں یا اللہ صاحب ہمارے گھر والوں اولاد رشتے داروں کے دوست احباب کے حق میں قبول فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے, اور سارے عالم پر مسلمانوں پر اہل کفار پر بھی اپنی رحمت کو عام اور تام فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی ہدایت کو عام و تام فرما دیجئے, اپنا فضل خاص ہم سب پر عام و تام فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.